السلام علیکم. پاکستان میں اس شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغانستان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کابل میں ایک دھماکے کے دوران 3 ڈاکٹرز ہلاک اور 1 زخمی ہو گئے ہیں. وزارت کے ترجمان نور اللہ ترکئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اس دھماکے میں 2 خواتین ڈاکٹرز اور 1 مرد ڈاکٹر ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 1 اور مرد ڈاکٹر اور 2 راہگیر زخمی ہوئے ہیں. فی الحال کسی گروپ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. کابل پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے ڈاکٹرز کابل کے بڑے جیل پلے چرخی میں خدمات انجام دے رہے تھے. کابل میں امریکی سفارت خانے کے سربراہ راس ولسن نے ایک ٹویٹ میں ڈاکٹروں کو نشانہ بنانے کے اس واقعے کی مذمت کی ہے اور ہلاک شدگان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی ڈیبرا لیونس نے جمعرات کے روز سلامتی کونسل کے ایک ورچوئل اجلاس کو بتایا کہ افغانستان کے لیے یہ ایک یادگار سال تھا، تاہم حکام کو کورونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا کے دور میں قومی سلامتی کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے عالمی حمایت درکار ہوگی. ڈیبرا لیونس کا کہنا تھا کہ سن 2020 میں گہری تبدیلیاں رونما ہوئیں، جن میں امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ، بین الافغان امن مذاکرات کا آغاز اور عطیہ دینے والوں کی ایک بڑی کانفرنس شامل ہے. ڈیبرا لیونس افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے اسسٹنٹس مشن کی بھی سربراہ ہیں. انہوں نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ 3 ماہ تک بلا رکاوٹ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ہونے والی بات چیت میں تھوڑی مگر ٹھوس پیش رفت ہوئی ہے، تاہم اب دونوں فریقوں نے متفقہ طور پر 3 ہفتے تک بات چیت مؤخر کی ہے. افغانستان کو کرونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا کی دوسری لہر کا سامنا ہے، جس سے بھوک اور غذائی قلت میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے. اقوام متحدہ نے اس حوالے سے اپنی امداد میں بھی اضافہ کیا ہے اور ڈیبرا لیونس نے عالمی برادری سے کہا کہ وہ انسانی فلاح سے متعلق کاروائیوں کے لیے جی بھر کر عطیات دیں. عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ وہ برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں پائی جانے والی کرونا وائرس کی قسموں پر تحقیق کر رہے ہیں اور یہ کہ اس بارے میں کوئی شواہد نہیں ملے ہیں کہ وہ وائرس کے کسی دوسری عام قسم سے زیادہ مہلک یا سخت ہیں. ادارے کا کہنا ہے کہ لوگوں کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ وہ اس کی ٹرانسمیشن کو روکنے کی کوشش کریں. جنیوا میں ادارے کے ہیڈ کوارٹرز میں اپنی معمول کی بریفنگ کے دوران عہدیداروں نے کہا کہ وہ وائرس کی ان قسموں کے بارے میں مسلسل ڈیٹا وصول کر رہے ہیں اور برطانیہ سے یہ رپورٹس ملی ہیں کہ وائرس کے نئی قسم کو مزید آسانی سے ٹرانسمٹ کیا جا سکتا ہے. پاکستان نے پیر کے روز دنیا کے کئی ممالک کی طرح برطانیہ کے لیے سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں، جہاں خبروں کے مطابق کرونا وائرس کی تیزی سے اپنی لپیٹ میں لینے والی ایک نئی قسم پھیل رہی ہے. برطانیہ میں وائرس کے نئی قسم کی خبروں کے بعد لگائی گئی بین الاقوامی پابندیوں کے باعث لوگوں میں خوف اور ابہام پیدا ہو گیا ہے. پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے برطانیہ سے آنے والے مسافروں پر عارضی پابندی کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان اور دنیا کے امیر ترین ممالک کے گروپ G20 اور پیرس کلب کے بعض ممالک کے درمیان 1 ارب 70 کروڑ ڈالر کے قرضوں کی مؤخر ادائیگی کی چھوٹ کے لیے باضابطہ طور پر معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے باعث پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کرونا وائرس کی وجہ سے ملکی معیشت پر پڑنے والے دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملے گی. دوسری جانب پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے باوجود ملکی معیشت میں نمایاں بہتری آ رہی ہے. وزیراعظم نے منگل کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ نومبر میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹس میں 44 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کا سرپلس ریکارڈ کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پارلیمان کے ایوان بالا کی آئندہ سال مارچ میں خالی ہونے والی نشستوں پر انتخابات سے متعلق وضاحت کرتے ہوئے 10 فروری 2021 سے قبل الیکشن کے انعقاد کو آئین کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے، جبکہ حکومت نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس رواں ہفتے دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگا دی گئی ہے. بائیڈن کو ویکسین لگانے کا منظر براہ راست نشر کیا گیا تاکہ عوام کو یقین دلایا جا سکے کہ ویکسین محفوظ اور مؤثر ہے. خبریں ختم ہوئیں.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن ٹور دی سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسلام آباد سے ملنے والی اس رپورٹ سے کہ پاکستان اور دنیا کے امیر ترین ملکوں کے گروپ G20 اور پیرس کلب کے بعض ملکوں کے درمیان $1.7 billion کے قرضوں کی مؤخر ادائیگی کی چھوٹ کے لیے باضابطہ طور پر معاہدہ طے پا گیا, جس کے باعث پاکستان کے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کرونا وائرس کی وجہ سے ملکی معیشت پر پڑنے والے دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملے گی. دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے باوجود ان کے بقول ملک کی معیشت میں نمایاں بہتری آ رہی ہے. وزیر اعظم نے منگل کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ نومبر میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ میں $44.7 billion کا سرپلس ریکارڈ کیا گیا. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں.
دنیا کے امیر ترین ممالک کے گروپ G20 نے کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے اقتصادی مشکلات کا شکار ترقی پذیر ممالک بشمول پاکستان کے لیے قرضوں کی ادائیگی میں آئندہ سال جون تک چھوٹ دینے کا اعلان کیا تھا. اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت پاکستان نے قرض دینے والے 21 ممالک کے ساتھ $1.7 billion کے قرض کی ادائیگی میں چھوٹ کے لیے کامیاب مذاکرات کے بعد پاکستان نے پیر کو فرانس, چین اور سوئٹزرلینڈ کے ساتھ الگ الگ معاہدوں پر دستخط کیے. پاکستانی عہدیداروں نے G20 اور پیرس کلب کے رکن ممالک کی طرف سے قرضوں کی ادائیگی میں چھوٹ فراہم کرنے کی سہولت کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس کے باعث کرونا وبا کی مشکل صورتحال میں لاکھوں پاکستانیوں کی زندگی اور روزگار کو تحفظ حاصل ہوگا. اقتصادی امور کے ماہر فرخ سلیم کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بیرونی قرضوں کی ادائیگی میں چھوٹ ملنے سے ملک کے بیرونی ذخائر پر دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملے گی.
اچھا ریلیف ہے, ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ کافی انڈر پریشر میں ہیں, اور ایز وی موو ٹوورڈز مے آف نیکسٹ ایئر 2021 مزید پریشر میں آ جائیں گے. بہت ساری پیمنٹس جو ہیں وہ مئی کے مہینے میں ڈیو ہو رہے ہیں, تو یہ G20 کے تحت جو ریلیف ملا ہے یہ ڈیفینیٹلی جو پریشر ہے فورن ایکسچینج ریزرو کے اوپر اس کو کم کر دے گا.
لیکن فاروق سلیم کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے اپنی اندرونی قرضوں کی ادائیگی کا چیلنج موجود رہے گا.
تو ڈومیسٹک ڈیٹ میں انٹرسٹ ریٹس نیچے آئے ہیں, جس کے نتیجے میں جو پبلک ڈیٹ کی سروسنگ ہے وہ بھی نیچے آئے گی. لیکن فوکس پاکستان کا فوکس میں سمجھتا ہوں سارا کا سارا ریسٹرکچرنگ آف ڈومیسٹک ڈیٹ میں ہونا چاہیے. ہمیں جتنی بھی ریلیف باہر کے ممالک سے مل جائے وہ کافی نہیں ہوگی, وہ کوئی ڈیٹ سروسنگ کے اوپر کوئی خاص قسم کی کمی اس میں نہیں آ سکتی جب تک ڈومیسٹک ڈیٹ جو ہے وہ ہم اتنی تیزی سے لیتے چلے جائیں گے.
اقتصادی امور کے ماہر فاروق سلیم کا مزید کہنا ہے کہ ملک میں اندرونی سرمایہ کاری کے لیے اندرونی قرضوں کے بوجھ کو بھی کم کرنا ضروری ہے.
اکنامکس کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کراؤڈنگ آؤٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں لیٹس سے کہ اگر 2-3 ہزار ارب روپیہ اویلیبل ہے انویسٹمنٹ کے لیے, اور وہ 2-3 ہزار ارب جو ہے وہ حکومت قرضہ جات کی شکل میں لے لیتی ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کچھ پیسہ نہیں بچتا. تو جب تک پرائیویٹ سیکٹر جو ہے انویسٹ نہیں کرے گا, نئی انڈسٹری نہیں لگے گی, نئی روزگار کے مواقع نہیں کریٹ ہوں گے, تو اس وقت تک معیشت جو ہے وہ کریشن پہ جاتی نظر نہیں آتی. کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ ہے, اس کو کم کرنا ہوگا.
لیکن دوسری طرف حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے درپیش اقتصادی مشکلات کے باوجود حکومت دورس اقتصادی اصلاحات کے ذریعے ملکی قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے اور ملکی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے پرعزم ہے. دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے باوجود ان کے بقول ملکی معیشت میں نمایاں بہتری آ رہی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پارلیمان کے ایوان بالا کی آئندہ سال مارچ میں خالی ہونے والی نشستوں پر انتخابات سے متعلق وضاحت کرتے ہوئے 10 فروری 2021 سے قبل الیکشن کے انعقاد کو آئین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. کہ حکومت نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس رواں ہفتے دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے سینٹ کے شو آف ہینڈ انتخابات کی اجازت دے دی تو یہ بہت بڑا انقلاب ہوگا, جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ استعفوں کی صورت میں سینٹ انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں. ایسی صورتحال میں پاکستان کے نئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سمیت کئی سیاستدانوں کی جان کو خطرہ ہے. ایسے میں انتخابات کی صورتحال کیا ہوگی؟ عاصم رانا کی رپورٹ میں سنیں گے تھوڑی دیر کے بعد. پاکستان کی ہندو برادری کے رہنماؤں نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شمشان گھاٹ اور مندر کی تعمیر کے لیے مختص اراضی پر چار دیواری کی تعمیر کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ وفاقی ترقیاتی ادارے سی ڈی اے نے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی سفارشات کی روشنی میں پیر کے روز شمشان گھاٹ اور مندر کے لیے مختص پلاٹ کی چار دیواری کی مشروط اجازت دے دی تھی۔ ہندو رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے اس ضمن میں فیصلے کو مکمل تسلیم کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان۔
وفاقی ترقیاتی ادارے نے اسلام آباد ہندو پنچایت کے صدر پریم داس کو لکھے گئے خط میں آگاہ کیا ہے کہ اسلام آباد کے سیکٹر H92 میں ہندو برادری کے لیے مندر، کمیونٹی سینٹر اور شمشان گھاٹ کے لیے چار دیواری کی مشروط اجازت دی جاتی ہے۔ یہ پلاٹ 2017 میں ہندو برادری کو الاٹ کیا گیا تھا، جس کا نام کرشنا کمپلیکس تجویز کیا گیا تھا۔ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث مندر کی تعمیر میں تاخیر ہوئی، اور موجودہ حکومت کی جانب سے اس ضمن میں فنڈز کو مختص کیے جانے پر بعض مذہبی رہنماؤں نے اس پر اعتراضات اٹھائے۔ مذہبی رہنماؤں کے رد عمل کے بعد سی ڈی اے نے مندر کی تعمیر کو روک دیا تھا۔ مندر کی تعمیر کے لیے سرگرم تحریک انصاف کے رکن اسمبلی لال چند ملی کہتے ہیں کہ یہ پلاٹ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کی سفارش پر ہندو برادری کو الاٹ کیا گیا تھا، جس پر اعتراضات آنے کے بعد وزیر اعظم نے یہ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوایا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے فیصلے میں واضح کیا ہے کہ اقلیتوں کے لیے مختص فنڈ سے مندر کی تعمیر ہو سکتی ہے، اور قانون سازی کے ذریعے متروکہ وقف املاک سے حاصل آمدن سے بھی معاونت حاصل کی جا سکتی ہے۔
ہم نے جو پرائم منسٹر سے بات کی تھی تو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ گورنمنٹ آپ کو فنڈز پرووائڈ کرے گی، لیکن پھر یہ کنٹروورسی ارائز ہوئی۔ اب وہ کنٹروورسی سیٹل ہو گئی ہے اور ہمیں باؤنڈری وال باقاعدہ بنانے کے لیے آفیشیلی پرمیشن بھی مل گئی ہے، اور ہمارا جو پورا پلان ہے ریگارڈنگ شمشان گھاٹ، کمیونٹی ہال، ٹیمپل اور جو بھی ہے، وہ ہم نے سبمٹ کیا ہوا ہے منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کو، اس کا پورا اسکیچ۔ اب ہماری ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ سے کہ وہ ہمیں اس کے لیے فنڈز پرووائڈ کریں، اور اگر گورنمنٹ فنڈس پرووائڈ کرنے سے ریگریٹ کرتی ہے فار اینی ریزن، تو ہم پھر اس پہ کمیونٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم اس پہ آگے کیسے بڑھیں۔
ہندو رہنماؤں نے امید کا اظہار کیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی اس سفارش کی روشنی میں اسلام آباد میں قائم قدیم مندروں کو ہندو برادری کے حوالے کیا جائے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے مندر کی تعمیر کے حوالے سے اپنے فیصلے میں حکومت کو تجویز کیا کہ سید پور گاؤں میں واقع مندر کو ہندو برادری کے حوالے کیا جائے۔ ہندو رہنما کرشن شرما کہتے ہیں کہ مندر کی تعمیر پر مذہبی مزاحمت اور اعتراض کو اسلامی نظریاتی کونسل نے بہت مؤثر جواب دیا ہے اور حکومت کو واضح سفارشات دی ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہندو پنچایت جلد اس مندر کی تعمیر کرے گی، اور اسلام آباد کے ہندو دیگر برادریوں کے ساتھ مل کر یہاں مذہبی تہوار منائیں گے۔
اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلا ایاز صاحب یا باقی جو ان کے ممبران ہیں، انہوں نے بڑی کشادہ دلی کے ساتھ اور بڑی ریلیجیس ریفلیکشن کے ساتھ وہ ججمنٹ دی ہے، جس میں کہا گیا کہ جی آپ ایک سید پور ولیج میں جو ٹیمپل ہے اس کے ساتھ جو دھرم شالہ ہے، اس کے علاوہ اویکو پراپرٹی بورڈ ٹرسٹ کو بھی انہوں نے ایک گائیڈ لائن دی تھی۔ انہوں نے سی ڈی اے کو بھی لکھا کہ یہاں پہ اگر کوئی ورشپ پلیس بنتا ہے تو یہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہر شہری کا حق ہے، تو ہندو بھی اس ملک کے شہری ہیں۔
حکومت کی جانب سے مندر کی تعمیر پر رائے طلب کرنے پر اسلامی نظریاتی کونسل نے مندر کی تعمیر کے حق میں فیصلہ دیا، اور اپنے تحریری فیصلے میں کہا کہ ہندو کمیونٹی کو اپنی رسومات کی ادائیگی کا آئینی حق حاصل ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اب بات کرتے ہیں پاکستان میں سینٹ الیکشنز کے بارے میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پارلیمان کے ایوان بالا کی آئندہ سال مارچ میں خالی ہونے والی نشستوں پر انتخابات سے متعلق وضاحت کرتے ہوئے 10 فروری 2021 سے قبل الیکشن کے انعقاد کو آئین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، جبکہ حکومت نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس رواں ہفتے دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے سینٹ کے شو آف ہینڈ انتخابات کی اجازت دے دی تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا، جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ استعفوں کی صورت میں سینٹ انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں۔ اصل صورتحال کیا رہے گی؟ آصم علی رانا تفصیل بیان کرتے ہیں۔
ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سینٹ کے نصف ارکان 11 مارچ کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور آئین کے مطابق جو نشستیں اپنی مدت میعاد پوری کرنے کے بعد خالی ہوں ان پر الیکشن کا انعقاد 30 دن قبل نہیں ہو سکتا. اس طرح سینٹ کی خالی ہونے والی ان نشستوں پر انتخابات کا انعقاد 10 فروری 2021 سے قبل نہیں ہو سکتا. اعلامیے میں کہا گیا کہ عام طور پر سینٹ کے گزشتہ 4 سے 5 انتخابات مارچ کے پہلے ہفتے میں منعقد ہوتے رہے ہیں. اس بار بھی الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق مناسب وقت پر ان انتخابات کی تاریخ کا اعلان ایک انتخابی پروگرام کی صورت میں جاری کرے گا. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سینٹ الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے. کمیشن آئین اور قانون کی روشنی میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے پرعزم ہے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد کا کہنا ہے کہ سینٹ کے انتخابات فروری کے آخر میں بھی ہو سکتے ہیں اور اس کا فیصلہ حکومت نے نہیں بلکہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے.
حکومت پاکستان الیکشن کروائے, حکومت پاکستان یا وزیر اعظم کے پاس تو الیکشن کرانے اختیارات ہی نہیں ہے. یہ تو چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن نے شیڈول دینا ہے, وہ انتخاب کروائیں گے.
دوسری جانب حکومت نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس رواں ہفتے دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. حکومت سپریم کورٹ سے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے متعلق رائے طلب کرے گی. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سینٹ کے انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونے سے شفافیت ہوگی. انہوں نے کہا کہ 12 فروری سے الیکشن ہو سکتے ہیں.
میں پی ڈی ایم کو سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اگر انہوں نے حصہ نہیں لینا تو پھر ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ 12 فروری کو الیکشن ہوں گے یا 12 مارچ کو ہوں گے. میں تمام لیگل ایکسپرٹ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 12 فروری سے انتخابات ہو سکتے ہیں. یہ نہیں میں کہتا کہ ہاتھ اٹھا کے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. لیکن میں سب سے سینئر سیاسی کارکن ہوں, 12 فروری سے لے کے 12 مارچ کے دوران کسی دن الیکشن کمیشن الیکشن کا اعلان کر سکتا.
ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانوی والا کا کہنا ہے کہ سینٹ انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے اور اگر اپوزیشن نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیا تو یہ انتخابات ملتوی بھی ہو سکتے ہیں.
اگر ریزگنیشنز آ جاتے ہیں, الیکٹورل کمپلیٹ نہیں ہوتا, تو پھر پاسبلٹی ہے کہ سینٹ کے الیکشن ڈیلے ہوں گے. اور اگر کوئی بات کر رہا ہے کہ جی میں کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ الیکشن کرا دوں گا, تو میرا خیال ہے دیٹ پرسن از ایل انفارمڈ.
اس صورتحال میں وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں پر حملوں کا خطرہ ہے. انہوں نے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پر حملے کا خدشہ بھی ظاہر کیا, تاہم اپوزیشن نے اس پر تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور اب بیرون ملک ہونے والے ایک سانحے کی بات کرتے ہیں. کینیڈا میں رہائش پذیر بلوچستان سے تعلق رکھنے والی سیاسی اور انسانی حقوق کی کارکن کریمہ بلوچ کی لاش ٹورانٹو سے برآمد ہوئی ہے. پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے واقعے کی مذمت کی ہے. تفصیل کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری کی رپورٹ میں پیش ہے.
مقامی پولیس کے مطابق کریمہ بلوچ اتوار کے روز سے پراسرار طور پر لاپتہ تھی. کریمہ بلوچ کی ہمشیرہ ماں گنج نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے بھائی سمیر محراب نے کینیڈا سے کریمہ بلوچ کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. ماں گنج کے مطابق ان کے ایک مامو ماسٹر نور احمد کی لاش جنوری 2018 میں برامد ہوئی تھی, لیکن کریمہ نے جدوجہد میں حصہ لاپتہ افراد کی وجہ سے نہیں بلکہ نظریاتی بنیاد پر شمولیت اختیار کی تھی.
کریمہ کی زندگی کو پاکستان میں قطرات تھے. ہمارے گھر پہ کئی بار حملہ بھی ہوا تھا اور کریمہ کو گرفتار کرنے کے لیے کئی دفعہ گھر پہ چانپے بھی پڑے اور اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئی تھی. کریمہ نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ خود نہیں کیا تھا بلکہ بی ایس او نے لاپتہ افراد کا مقدمہ لڑنے کے لیے کریمہ کو باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا. 2005 کو کریمہ بلوچ نے خواتین کو جمع کر کے ڈاکٹر النظر کی گرفتاری کے خلاف ریلی نکالی. یہ ریلی مکران کی تاریخ میں خواتین کی پہلی سیاسی ریلی تھی. سیاست میں شامل ہونے کی وجہ سے کریمہ کو بہت زیادہ سماجی دباؤ کا سامنا رہا.
دوسری جانب بلوچستان میں انسانی حقوق کی متحرک کارکن مارنگ بلوچ نے کینیڈا میں کریمہ بلوچ کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے واقعے کو بلوچ نسل کشی قرار دیا ہے.
کریمہ بلوچ کے قتل کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اس کی قتل کی مذمت کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. یہ شفاقیت ہے. ہمارا مطالبہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہے, کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی وہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے, یو این سمیت ان تمام اداروں کو مل کر سوچنا چاہیے.
دوسری جانب پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بلوچستان چیپٹر کے وائس چیئر پرسن طاہر حبیب ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ سے بات چیت کے دوران کریمہ بلوچ کی ہلاکت کے واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے اس واقعے کے انکوائری کرنے کا مطالبہ کیا ہے.
دیکھیے جی, جہاں تک کریمہ بلوچ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، جن کو جو کہ ایک بلوچ رائٹ ایکٹیوسٹ تھی جو 2016 میں جلاوت 2016 سے جلاوطنی کی زندگی جو ہے کینیڈا میں ٹورنٹو میں گزار رہی تھیں اور وہاں بیٹھ کر اپنا کام کر رہی تھیں، جو رائٹ بیس ان کے جو کام تھے. چونکہ یہ واقعہ کینیڈا کی سرزمین سے ہوا ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہاں کے جو حکمران ہیں، ادارے ہیں، وہ اس کی مکمل تحقیقات کریں گے.
کینیڈا میں پولیس نے کریمہ بلوچ کے لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد لواحقین کے حوالے کیا ہے، مگر ان کی لاش پاکستان لانے یا نہ لانے کے حوالے سے تاحال کوئی تصدیق نہیں کی گئی. مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
یہاں ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتاتے چلیں کہ اس رپورٹ کے بارے میں حکومت کی جانب سے تاحال رد عمل سامنے نہیں آیا. ہمارے بلٹن سنتے رہیے، جیسے جیسے تازہ ترین رپورٹیں اور اپڈیٹس آتی ہیں ہمارے بلٹنز میں شامل ہوتی رہتی ہیں. آئیے پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے رواں سال کراچی میں آنے والے اربن فلڈنگ پر اپنی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ کے مطابق کراچی میں بارشوں کی تباہی کی اصل وجہ فیصلہ سازی میں قانون کی پاسداری اور پھر احتساب کے عمل کی کمی ہے، جس سے شہر میں مانسون کے موسم میں ہونے والی تباہ کن بارشوں سے زندگی تعطل کا شکار ہو گئی. کمیشن کے مطابق شہر کے مسائل کا بنیادی حل ایک مرکزی اور با اختیار اتھارٹی کے قیام میں پوشیدہ ہے، جس کے سامنے تمام لینڈ مینجمنٹ ادارے جواب دہ ہوں. دوسری جانب ایک اور رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو نہ روکا گیا تو جنوبی ایشیائی ملکوں بالخصوص پاکستان میں نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد 3 گنا بڑھ سکتی ہے. تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے رواں سال کراچی میں آنے والے اربن فلڈنگ پر اپنی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ کے مطابق ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بارشوں کی تباہی کی اصل وجہ فیصلہ سازی میں قانون اور احتساب کے عمل کی کمی بنا، جس سے شہر میں مانسون کے موسم میں ہونے والی تباہ کن بارشوں سے زندگی تعطل کا شکار ہو گئی تھی، جبکہ 20 افراد اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے. کمیشن کے مطابق شہر کے مسائل کا بنیادی حل ایک مرکزی اور با اختیار اتھارٹی کے قیام میں پوشیدہ ہے، جس کا سامنے تمام ماتحت لینڈ مینجمنٹ ادارے جواب دہ ہوں. جولائی اور پھر اگست میں شدید بارشوں سے ملک کے سب سے بڑے صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کے مرکز اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے شہر میں زندگی کا پہیہ بری طرح متاثر ہوا تھا. نہ صرف یہ بلکہ شدید بارشوں کے باعث کاروباری سرگرمیاں بند رہی تھیں، جس سے اربوں روپے کا نقصان ہوا. کمیشن کا کہنا ہے کہ کراچی میں بارشیں اکثر تباہی لے کر آتی ہیں، لیکن اس بار تباہی اس قدر وسیع پیمانے پر ہوئی کہ اس نے شہر کے پوش علاقوں کو بھی نہ چھوڑا. کمیشن کے مطابق یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شدید بارشوں نے شہر کے تباہ حال انفراسٹرکچر اور طرز حکمرانی کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا. کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ شہر میں جب بھی بارشیں ہوتی ہیں تو نالوں میں پڑے کچرے اور گندگی کے ڈھیروں کی صفائی سے متعلق شور مچتا ہے، لیکن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کی عدم موجودگی تک یہ مسائل برقرار رہیں گے، کیونکہ شہر سے اٹھنے والا کچرا لینڈ فل سائٹ تک پہنچنے کے بجائے ندی نالوں ہی میں پھینک دیا جاتا ہے. کمیشن کی رپورٹ پر بات کرتے ہوئے کراچی اربن لیب سے وابستہ ماہر ڈاکٹر نوشین اے انوار کا کہنا ہے کہ گزشتہ 40 سالوں کے دوران بلڈرز، پرائیویٹ بلڈرز، بلدیاتی اداروں، صوبائی اتھارٹیز اور وفاقی حکومت کے اداروں نے من مانے انداز سے اور بغیر کسی احتساب کے خوف سے پلاننگ کی بنیادی ہدایات کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے تعمیرات کی، جس کا خمیازہ شہر نے شدید بارشوں کی صورت میں تباہی اور زندگی جامد ہونے کی صورت میں بھوکتا.
Fundamentally, it was also related to complete and utter infrastructural breakdown. And then secondly, it was related to the fact کہ یہ شہر اتنا بڑا ہو گیا ہے, اتنی تعداد اس کی ہو گئی ہے کہ اس کو سمجھنا جو ہمارے سربراہ کی ایک ذمہ داری ہے اور وہ بھی کلیپس کر گئی.
کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ کراچی کے مسائل وراثتی طور پر سیاسی نوعیت کے ہیں اور اس کا حل 19 لینڈ کنٹرول مینجمنٹ اتھارٹیز کو یکجا کر کے کسی ایک اتھارٹی کے ماتحت کرنا ہے. ماہرین کے بقول اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سال شدید بارشوں کا سلسلہ ہوا، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ موسمیاتی تبدیلیوں ہی سے ہوا ہو، لیکن ڈاکٹر نوشین انور کے بقول اگر شہر کی ماحولیات اور زمین کے نظام کا خیال رکھا جاتا اور اس کے ندی نالوں کے نظام کو بھی بہتر رکھا جاتا تو یہ تباہی کم ہوتی.
آپریشنز اینڈ مینٹیننس پر اگر پیسہ کم ہوتا جائے گا تو آپ کا شہر ٹوٹتا جائے گا، تو کراچی کے ساتھ یہی ہوا ہے. اور دوسری چیز یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، لوکل گورنمنٹ سسٹم کے بغیر کراچی جیسے شہر تو فنکشن ہی نہیں کر سکتا.
انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ میں اس بات کا بھی احاطہ کیا گیا ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر کے لیے با اختیار فعال اور منتخب بلدیاتی حکومت بے حد اہمیت کی حامل ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ با اختیار اور ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن ان مسائل کا بہترین حل ہے. مقامی سطح سے پیدا ہونے والے ٹیکسز مقامی حکومتوں کو ہی ملنے چاہیے. اسی طرح ایک اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں موسمیاتی تبدیلیوں سے 2050 تک 6,20,00,000 لوگ نقل مکانی اور ہجرت پر مجبور ہو جائیں گے, جبکہ ابھی ایسے متاثرین اور ہجرت کرنے والوں کی تعداد 1,80,00,000 کے قریب ہے. رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا کا خطہ موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے, جہاں سیلاب, قحط اور شدید قسم کے طوفان آنے سے تباہی پھیل سکتی ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
انسانی حقوق کمیشن کی اربن فلڈنگ پر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے بارے میں ابھی تک حکومت کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. آئیے اب بھارت اور جنوبی ایشیا سے کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کے معروف تعلیمی ادارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی 7 سالہ تقریبات کا آن لائن افتتاح کرتے ہوئے یونیورسٹی کو منی انڈیا قرار دیا اور اس کی 100 سالہ تعلیمی تاریخ کی ستائش کرتے ہوئے اسے ملک کا قابل فخر ورثہ بتایا. انہوں نے کہا کہ یہاں سے نکلنے والے طلبہ پوری دنیا میں بھارت کی تہذیبی نمائندگی کرتے ہیں. ان کے بقول گزشتہ 100 برسوں کے دوران علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے دنیا کے متعدد ملکوں کے ساتھ بھارت کے رشتوں کو مضبوط بنایا ہے. وزیر اعظم مودی کو 7 سالہ تقریبات میں بطور مہمان خصوصی مدعو کیے جانے پر باسلکوں کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
وزیر اعظم نریندر مودی نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ اے ایم یو کیمپس اپنے آپ میں ایک شہر جیسا ہے. ہم یہاں جو تنوع اور رنگا رنگی دیکھتے ہیں وہ نہ صرف یونیورسٹی کی بلکہ پورے ملک کی طاقت ہے. یہاں کی عمارتوں سے وابستہ تعلیمی تاریخ بھارت کا قیمتی ورثہ ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے غیر ملکی دوروں میں اکثر یہاں کے سابق طلبہ ملتے ہیں جو بہت فخر سے بتاتے ہیں کہ میں نے اے ایم یو سے تعلیم حاصل کی ہے. انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا میں یہاں کے تعلیم یافتہ افراد چھائے ہوئے ہیں.
اپنے 100 برس کے اتہاس میں اے ایم یو نے لاکھوں جیون کو تراشا ہے, سمارا ہے. ایک آدھونک اور ویگیانک سوچ دی ہے, سماج کے لیے, دیش کے لیے کچھ کرنے کی پریرنا جگائی ہے.
انہوں نے اے ایم یو کی انفرادی شناخت کا سہرا ان قدروں کے سر باندھا جن پر سر سید احمد خان نے یہ تعلیمی ادارہ قائم کیا تھا.
اے ایم یو کی یہ پہچان, اس سمان کا آدھار اس کے وہ مولیہ رہے ہیں جن پر سر سید احمد خان دوارا اس سنستھان کی ستھاپنا کی گئی ہے.
وزیر اعظم نے کہا کہ یہاں اردو, عربی, فارسی اور اسلامی ادب پر جو تحقیق ہوتی ہے اس سے عالم اسلام کے ساتھ بھارت کے رشتوں کو نئی توانائی ملتی ہے. انہوں نے کرونا کی وبا کے دوران اے ایم یو کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس کی کوششیں بے مثال ہیں. ہزاروں افراد کا مفت ٹیسٹ, آئسولیشن وارڈز اور پلازما بینک کا قیام اور پی ایم کیئر فنڈ میں بڑی رقم سے تعاون سماج کے تئیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی اس کی سنجیدگی کا مظہر ہے. اسی کے ساتھ انہوں نے اپنی حکومت کے متعدد پروگراموں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ بھارت اس راستے پر آگے بڑھ رہا ہے جہاں بلا لحاظ مذہب و طبقہ سب کے لیے فلاحی اسکیمیں وضع کی جاتی ہیں. اس موقع پر انہوں نے 7 سالہ تقریبات کے حوالے سے ڈاک ٹکٹ جاری کیا. وزیر اعظم کو تقریب میں مدعو کیے جانے کی مخالفت کے پیش نظر خیال کیا جا رہا تھا کہ یونیورسٹی میں کچھ احتجاج ہوگا, لیکن کہیں بھی احتجاج نہیں ہوا. وزیر اعظم کا خطاب پرامن انداز میں پائے تکمیل کو پہنچا. یونیورسٹی کے سابق پی آر او اور شعبہ ابلاغ عامہ کے صدر پروفیسر شفیق ادوائی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا,
نہیں احتجاج کچھ نہیں, وہ آن لائن تھا تو ہم لوگ سب بیٹھے ہیں دیکھ رہے تھے. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں لوگ تھے, سفید اکیڈمی میں بھی تھے, اکیڈمک اسٹاف کالج جو اکیڈمک بلاک ہے یہاں لوگ بیٹھے دیکھ رہے تھے. وہ سب کو لنک بھیج دیا گیا تھا, سب لوگوں نے الگ الگ دیکھا.
ایک معروف علی گیرین سابق آئی اے ایس اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق رجسٹرار پروفیسر خواجہ محمد شاہد نے کہا کہ کچھ لوگوں نے گجرات فسادات اور مودی کے سیاسی نظریات کی وجہ سے ان کی مخالفت کی تھی, لیکن ان کے خیال میں ان کو مدعو کرنا اس لیے غلط نہیں کہ وہ حکومت کے سربراہ ہیں. تاہم ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کو امید تھی کہ وزیر اعظم 140 کروڑ روپے کی گرانٹ کا اعلان کریں گے. ایسے لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میری اطلاع ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ہی انیشیٹو تھا تو کہ وہ وہاں پر آئے. جس طریقے سے ابھی کچھ دن پہلے وہ پرائم منسٹر گردوارے گئے تھے اب اسی طریقے سے انہوں نے شاید علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ذریعے مسلمانوں سے ڈائلاگ کا چیپٹر شروع کیا ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو ویلکم کرنا چاہیے.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم مودی یا اس حکومت سے کوئی بہت زیادہ امید بھی وابستہ نہیں کرنی چاہیے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
افغانستان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کابل میں ایک دھماکے کے دوران 3 ڈاکٹر ہلاک اور 1 زخمی ہو گئے. وزارت کے ترجمان نور اللہ ترکئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس دھماکے میں 2 خواتین ڈاکٹر اور 1 مرد ڈاکٹر ہلاک ہوئے، جبکہ 1 اور مرد ڈاکٹر اور 2 راہگیر زخمی ہوئے. فی الحال کسی گروپ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. کابل پولیس نے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والے ڈاکٹر کابل کے بڑے جیل پل چرخی میں خدمات انجام دے رہے تھے. کابل میں امریکی سفارت خانے کے سربراہ راس ولسن نے ایک ٹویٹ میں ڈاکٹروں کو نشانہ بنانے کے اس واقعے کی مذمت کی اور ہلاک شدگان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. افغان حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر بات چیت کا اگلا راؤنڈ افغانستان کے بجائے دوحہ میں 5 جنوری کو منعقد ہوگا. اسی دوران افغانستان میں افہام و تفہیم کی قومی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے تاجکستان کے صدر سے ملاقات کی ہے، جس میں افغانستان میں امن عمل اور بین الافغان بات چیت کے حوالے سے گفتگو کی گئی. ادھر افغان صدر اشرف غنی نے امریکی فوج کے کمانڈر جنرل کینت مکینزی سے ملاقات کی ہے. افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی نے جمعرات کے روز سلامتی کونسل کے ایک ورچوئل اجلاس کو بتایا کہ افغانستان کے لیے یہ ایک یادگار سال تھا، تاہم حکام کو کرونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا کے دور میں قومی سلامتی کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے عالمی حمایت درکار ہوگی. انجم ہیرل گل تفصیل بتاتے ہیں.
ڈیبرا لیونز کا کہنا تھا کہ سن 2020 میں گہری تبدیلیاں رونما ہوئیں، جن میں امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ، بین الافغان امن مذاکرات کا آغاز اور عطیہ دینے والوں کی ایک بڑی کانفرنس شامل ہے. لیونز کے بقول سن 2020 ہر لحاظ سے ایک بڑا سال تھا. انہوں نے کہا کہ آگے اس سے بھی اہم سال آئیں گے. ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں واضح طور پر آئندہ سال مزید پیش رفت ہوگی، لیکن افغانستان کو کونسل کی حمایت بھی درکار ہوگی. ڈیبرا لیونز افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے اسسٹنس مشن کی بھی سربراہ ہیں. انہوں نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ 3 ماہ تک بلا رکاوٹ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت میں تھوڑی مگر ٹھوس پیش رفت ہوئی، تاہم اب دونوں فریقوں نے متفقہ طور پر 3 ہفتے تک بات چیت مؤخر کی ہے. عالمی برادری نے بھی گزشتہ ماہ جنیوا میں ہونے والی ڈونر کانفرنس میں افغانستان کے لیے معاشی امداد کا وعدہ کیا ہے. مختلف ممالک نے آئندہ 4 برسوں کے دوران $3 ارب امداد کا اعادہ کیا، تاہم تسلسل کے ساتھ امداد کا انحصار قیام امن، قانون کی حکمرانی، انسداد بدعنوانی اور خواتین کے حقوق پر ہے. ڈیبرا لیونز کا کہنا تھا کہ افغانستان میں جاری مستقل تشدد ملک میں دیرپا امن کے قیام کے لیے خطرہ ہے. انہوں نے بتایا کہ سن 2020 کے لیے جاری ہونے والے امن کے گلوبل انڈیکس میں مسلسل دوسرے سال افغانستان کو سب سے زیادہ بدامنی کا شکار کہا گیا ہے. ڈیبرا نے بتایا کہ افغانستان صحافیوں کے لیے بھی خطرناک ترین ملک گردانا جاتا ہے، اور نہ صرف 2020 میں 6 صحافی قتل ہوئے بلکہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے 11 کارکن بھی ہلاک ہوئے اور متعدد زخمی ہوئے یا انہیں ڈرایا دھمکایا گیا. افغانستان کو کرونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا کی دوسری لہر کا سامنا ہے، جس سے بھوک اور غذائی قلت میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے. اقوام متحدہ نے اس حوالے سے اپنی امداد میں بھی اضافہ کیا ہے، اور ڈیبرا لیونز نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ انسانی فلاح سے متعلق کاروائیوں کے لیے جی بھر کر عطیات دیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اور آئیے آپ پیش کرتے ہیں کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار. امریکہ کے 9 منتخب صدر جو بائیڈن کو بھی کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگا دی گئی. بائیڈن کو ویکسین لگانے کا منظر براہ راست نشر کیا گیا تاکہ عوام کو یقین دلایا جا سکے کہ ویکسین محفوظ اور مؤثر ہے. اسد عزیز کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
9 منتخب صدر بائیڈن کو ریاست ڈیلیور کے مقامی ہسپتال میں فائزر اور بائیو انٹیک کی تیار کردہ ویکسین لگائی گئی. اس موقع پر بائیڈن نے کہا کہ ویکسین لگوانے کے عمل کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ دستیاب ہو تو عوام اسے لگوانے کے لیے تیار ہوں، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. 9 منتخب صدر سے قبل ان کی اہلیہ جل بائیڈن کو بھی اسی ہسپتال میں کرونا ویکسین لگائی گئی. بائیڈن کے علاوہ کئی اعلی امریکی عہدیداروں نے بھی کرونا ویکسین لگوا لی ہے. جن میں نائب صدر مائک پینس، ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی اور سینٹ میں ریپبلکن اکثریتی رہنما مچ میکونل شامل ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تاحال یہ نہیں بتایا کہ وہ یہ ویکسین کب لگوائیں گے۔ خیال رہے کہ صدر ٹرمپ اکتوبر میں کورونا وائرس کا شکار ہو کر چند روز ہسپتال میں بھی زیر علاج رہے تھے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق پیر کو امریکہ میں کرونا کیسز 1,80,00,000 سے بڑھ گئے ہیں، جبکہ اس مہلک وائرس سے 3,19,000 امریکی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ پیر سے امریکہ میں دوا ساز کمپنی موڈرنا کی تیار کردہ ویکسین کی ترسیل کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ امریکہ میں فرنٹ لائن پر کام کرنے والے طبی ورکرز، نرسنگ ہومز میں مقیم ضعیف افراد کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ البتہ اعلی حکومتی عہدیدار اور اہم شخصیات اس لیے ویکسین لگوا رہی ہیں تاکہ عوام میں ویکسین سے متعلق پائے جانے والے تحفظات کو دور کیا جا سکے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکن ایئر لائنز اور یونائیٹڈ ایئر لائنز نے پیر کے روز کہا کہ قانون سازوں کی جانب سے کووڈ 19 کے بڑے ریلیف پیکج کے تحت تنخواہوں کے لیے 15 ارب ڈالر کی مدد کی منظوری کا انتظار کرتے ہوئے وہ فرلو پر بھیجے گئے اپنے ہزاروں ملازمین کو واپس بلانے کی تیاری کر رہی ہے، لیکن میمو میں یونائیٹڈ کے ایگزیکٹوز نے انتباہ کیا ہے کہ اسے توقع ہے کہ یہ واپسی عارضی ہوگی کیونکہ سفر کی ڈیمانڈ مسلسل کم ہے۔ یہ ریلیف پیکج ملازمین کی 31 مارچ 2021 تک کی تنخواہوں میں مدد دے گا۔ پینڈیمک کے دوران سفر کی ڈیمانڈ میں نمایاں کمی کے نتیجے میں امریکن اور یونائیٹڈ دونوں ایئر لائنز نے اکتوبر میں 32,000 سے زائد ورکرز کو فرلو پر بھیج دیا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ 900 ارب ڈالر کے کرونا وائرس کے دو جماعتی پیکج کی منظوری دینے کو ہیں۔ امریکہ کے وزیر خزانہ سٹیون منوچن نے توقع ظاہر کی ہے کہ امریکی عوام کرونا ریلیف پیکج کے تحت چیک اگلے ہفتے سے حاصل کرنا شروع کریں گے۔ تفصیلات کے ساتھ فائزہ بخاری۔
منوچن نے CNBC چینل کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو براہ راست امدادی رقم کی ادائیگی کی جائے۔ اس امدادی پیکج کے تحت بالغ افراد اور بچوں کو 600 ڈالرز کے حساب سے براہ راست رقوم دی جائیں گی۔ وزیر خزانہ منوچن نے کہا کہ لوگوں کو امدادی رقوم براہ راست دینا امریکی معیشت میں رقم شامل کرنے کا تیز ترین طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح سرمایہ کی گردش ہوگی کیونکہ لوگ رقوم کو خرچ کریں گے جس سے چھوٹے درجے کے کاروبار چلیں گے اور لوگوں کو ملازمتوں کے مواقع بھی میسر ہوں گے۔ کانگریس سے کرونا وائرس کے ریلیف پیکج کا بل منظور ہونے کے بعد صدر ٹرمپ اس پر اپنے دستخط کر کے اس کی منظوری دیں گے۔ امریکہ میں لوگ موسم سرما کی تعطیلات میں کرونا کے خطرات کے باوجود بڑی تعداد میں ہوائی سفر کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گھروں میں یا عزیزوں کے ساتھ کرسمس اور نئے سال کے تہوار منا سکیں۔ گزشتہ 2 روز میں 20,00,000 سے زائد امریکی شہریوں نے ایئرپورٹس سے سفر کیا۔ امریکی ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن TSA کے مطابق یہ اعداد و شمار ان سرکاری ہدایات کے برعکس ہیں جن میں لوگوں سے غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے اور تعطیلات گھر پر گزارنے کا کہا گیا ہے۔ TSA کے مطابق جمعے اور ہفتے کو 10,07,000 لوگوں نے ہوائی سفر کیا۔ ہوائی جہازوں پر سفر کرنے کی یہ شرح پچھلے سال کے مقابلے میں 60% کم ہے، لیکن اس سال کے شروع میں امریکہ میں کرونا کی وبا پھیلنے کے بعد کے رجحانات کے مقابلے میں یہ شرح زیادہ ہے۔ TSA نے مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ چہرے پر ماسک پہنیں اور ایک دوسرے سے کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ مسافروں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی پرواز کے عام شیڈیول کے مقابلے میں پہلے ایئرپورٹس پہنچیں تاکہ سیکیورٹی چیک کرنے کے عمل میں زیادہ وقت دستیاب ہو۔ TSA حکام کا کہنا ہے کہ وقت سے قبل ایئرپورٹ پہنچنے سے لوگوں کو بغیر کسی پریشانی کے سفر کرنے میں مدد ملے گی، لیکن سب سے بڑی تعداد میں مسافر اپنی ذاتی گاڑیوں میں بذریعہ ہائی ویز سفر کر رہے ہیں۔ ٹریفک سیفٹی کی تنظیم AAA نے پیش گوئی کی ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال اپنی ٹرانسپورٹ کے ذریعے 3,40,00,000 کم افراد سفر کریں گے، جس سے اس سال کی ٹریفک 29% کم رہے گی۔ تنظیم نے شاہراہوں کے ذریعے سفر کرنے والے تمام افراد سے کہا ہے کہ وہ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی کرونا وائرس سے بچاؤ کی جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں اور سفر کے آغاز اور اختتام پر کچھ دن کے بعد اپنا کرونا ٹیسٹ بھی کرائیں۔ امریکہ میں نومبر کے آخری ہفتے سے نئے سال کے آغاز تک کا وقت تعطیلات کا موسم سمجھا جاتا ہے، جس میں لوگ یوم تشکر، کرسمس اور نئے سال کے روایتی تہوار اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ مل کر مناتے ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی دوسری لہر نے ملک میں متاثرہ افراد اور شرح اموات میں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ کرونا وائرس سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے اور جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک 1,70,00,000 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 3,17,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے پیر کے روز دنیا کے کئی ممالک کی طرح برطانیہ کے لیے سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ خبروں کے مطابق کورونا وائرس کی تیزی سے اپنی لپیٹ میں لینے والی ایک نئی قسم پھیل رہی ہے۔ برطانیہ میں وائرس کی نئی قسم کی خبروں کے بعد لگائی گئی بین الاقوامی پابندیوں کے باعث لوگوں میں خوف اور ابہام پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر نے برطانیہ سے آنے والے مسافروں پر عارضی پابندی کا فیصلہ کیا۔ ڈان اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ پابندی 22 دسمبر کی درمیانی شب سے 29 دسمبر تک لگائی گئی ہے۔ این سی او سی نے اس سلسلے میں پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی کو خط ارسال کر دیا ہے۔ یہ سفری پابندی صرف ان لوگوں پر لاگو ہوگی جو یا تو برطانیہ سے اپنے سفر پر روانہ ہونا چاہتے ہیں یا گزشتہ 10 دن سے وہ برطانیہ میں رہ رہے ہیں۔ البتہ دوسرے ملکوں کے ٹرانزٹ مسافر جو بذریعہ برطانیہ پاکستان آئیں گے ان پر اس پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ قبل ازیں برطانوی سائنسدان ہفتے کو ان کوششوں میں مصروف تھے کہ وہ جان سکیں کہ آیا اس مہینے برطانیہ میں تیزی سے پھیلنے والی کورونا وائرس کی نئی قسم کے خلاف حال ہی میں منظور ہونے والی کورونا ویکسینز کا آمد ہوں گی یا نہیں۔ کورونا وائرس کی نئی قسم جسے VUI 2020/1 کا نام دیا گیا ہے، اس کی تشخیص جنوبی برطانیہ کی کاؤنٹی کینٹ میں اس ماہ 13 دسمبر کو کی گئی تھی، اور سائنسدانوں کے ابتدائی اندازوں کے مطابق VUI پہلے سے موجود کورونا وائرس کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔
اور عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ وہ برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں پائے جانے والی کرونا وائرس کی قسموں کی تحقیق کر رہے ہیں، اور یہ کہ اس بارے میں کوئی شواہد نہیں ملے کہ وہ وائرس کی کسی دوسری عام قسم سے زیادہ مہلک یا سخت ہیں۔ اسد نذیر تفصیل بتاتے ہیں۔
عالمی ادارہ صحت کے مطابق اب بھی لوگ جو بہترین کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے رہیں۔ جنیوا کے صدر دفتر میں ادارے کی معمول کی بریفنگ میں عالمی ادارہ صحت کے عہدیداروں نے کہا کہ وہ کرونا کی اقسام سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، اور ان کو برطانیہ سے ایسی رپورٹیں بھی مل رہی ہیں کہ وہاں کرونا کی نئی قسم زیادہ آسانی اور تیزی سے ایک دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گھبراس نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ سائنسدانوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ کس طرح سے یہ جینیاتی تبدیلیاں کرونا وائرس کے طریقہ کار کو متاثر کر سکتی ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وائرس وقت کے ساتھ شکلیں تبدیل کرتے ہیں۔ ٹیڈروس نے کہا کہ اس پھیلاؤ کو جلد از جلد روکنا سب سے زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کے بقول ہم اس وائرس کو جتنا پھیلنے دیں گے اسے خود کو تبدیل کرنے کا زیادہ موقع ملتا رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومتوں اور عوام الناس کو چاہیے کہ وہ اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں۔ عالمی ادارہ صحت کی تکنیکی امور کی سربراہ ماریا وین کرکووا نے بھی اس موقع پر کہا کہ جنوبی افریقہ اور برطانیہ میں موجود کرونا وائرس کے نمونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں میں وائرس کی نئی لہر میں یہ قدر مشترک ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں سامنے آئی ہے۔ وین کرکووا نے مزید کہا کہ جو چیز تبدیل نہیں ہوئی وہ ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا طریقہ کار، لہذا آج بھی سماجی فاصلہ رکھنا اس وائرس سے بچاؤ کا بہترین راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائرس ان لوگوں میں زیادہ پھیلتا ہے جو دوسروں کے ساتھ قریبی رابطے میں رہتے ہیں، آج بھی اس کے پھیلاؤ کا راستہ وہی ہے۔ اس بارے میں مفصل تحقیق جاری ہے، اور اگر کرونا سے متعلق کوئی بھی تبدیلی آئی تو ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اسی اثنا میں عالمی ادارہ صحت کے ہیلتھ ایمرجنسی پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مائیکل ریان نے کہا ہے کہ اس وقت تک اس بارے میں شواہد موجود نہیں ہیں کہ یہ وائرس اپنی شدت میں تبدیلی لائے گا۔ ان کے بقول تشخیص اور ویکسین کے معیار پہلے سے بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد کچھ اور خبریں۔ امریکی سینیٹر رون بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکی محکموں کی ویب سائٹس ہیک کرنے والوں نے محکمہ خزانہ کے درجنوں ای میل اکاؤنٹس کو ہیک کیا ہے، جن میں محکمہ کے اعلی اہلکاروں کے اکاؤنٹ بھی شامل ہیں۔ انٹرنل ریونیو سروس اور محکمہ خزانہ کی طرف سے سینٹ کی فائنانس کمیٹی کو دی گئی بریفنگ کے بعد سینیٹر بائیڈن نے ایک بیان میں اس بارے میں تفصیلات بیان کی۔ سینیٹر بائیڈن کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ ہیکنگ بڑے پیمانے پر کی گئی ہے، تاہم اس بات کے شواہد موجود نہیں کہ ٹیکس دہندگان کے ڈیٹا کو کوئی خطرہ درپیش ہے۔ سینیٹر بائیڈن نے مزید کہا کہ اس بارے میں پوری معلومات معلومات موجود نہیں کہ ہیکنگ کی اس کارروائی سے کس حد تک نقصان پہنچا اور کس طرح کی معلومات چوری ہوئی۔ وزیر خزانہ سٹیون منوچن نے ٹیلی ویژن چینل سی این بی سی کو بتایا کہ اس واقعے سے کوئی نقصان نہیں ہوا اور بڑے پیمانے پر معلومات چوری نہیں ہوئی۔ تاہم مائیکروسافٹ کا کہنا ہے کہ محکمہ خزانہ کے درجنوں ای میل اکاؤنٹ ہیک ہوئے ہیں اور 40 سے زیادہ سرکاری محکموں، ٹیک کمپنیوں اور غیر سرکاری تنظیموں کے اکاؤنٹس کو نقصان پہنچا ہے۔ سائبر سیکیورٹی اہلکاروں کے مطابق ہیکنگ کا یہ سلسلہ اس سال کے آغاز میں شروع ہوا جب ہیکرز نے نیٹ ورکس کی نگرانی کرنے والے سافٹ ویئر اپ ڈیٹس میں وائرس داخل کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور اٹرنی جنرل ولیم برگ کا کہنا ہے کہ ہیکنگ کے اس واقعے میں روس ملوث ہے، تاہم روس اس الزام کو مسترد کرتا ہے۔ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کے علاوہ شامل ممالک اس امکان کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ امریکہ اس معاہدے میں واپس آ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ کو اس معاہدے سے سن 2018 میں یہ کہتے ہوئے الگ کر لیا تھا کہ یہ معاہدہ غیر منصفانہ طور پر ایران کے حق میں جاتا ہے۔ دوسری جانب نو منتخب صدر جو بائیڈن نے، جو اس انتظامیہ میں شامل تھے جس نے اس ایٹمی معاہدے پر دستخط کیے تھے، کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران اپنے وعدے پورے کرنے پر واپس آتا ہے تو وہ اس معاہدے میں امریکہ کو دوبارہ شامل کریں گے۔ پیر کے روز ایک ورچوئل میٹنگ کے بعد برطانیہ، فرانس، چین، جرمنی، ایران اور یورپی یونین کے وزراء نے ایک بیان میں کہا کہ انہیں امریکہ کے معاہدے سے نکل جانے پر افسوس ہے اور ان کے خیال میں معاہدہ اب بھی پوری طرح نافذ العمل ہے۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں آج ایک جج منگل کے روز ایک ایسے مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں جو امریکہ میں بچوں کے طور پر آئے ہوئے ہزاروں تارکین وطن کی ڈپورٹیشن میں ریلیف دینے والے پروگرام کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ کیس سابق صدر براک اوباما کی جانب سے 2012 میں تشکیل دیے گئے قانونی اور سیاسی طور پر اہم پروگرام ڈیفرڈ ایکشن فار چائلڈ ہوڈ ارائیولس یعنی ڈاکا کے لیے ایک انتہائی اہم چیلنج ہے۔ ٹیکسس کے اٹرنی جنرل کی قیادت میں 9 ریاستوں کا ایک اتحاد ڈاکا کے اس قانون کے اس جواز کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اوباما نے اس پروگرام کو درست ریگولیٹری اقدامات کے بغیر اور اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے تشکیل دیا۔ ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2017 میں ڈاکا کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن سپریم کورٹ کو معلوم ہوا کہ انتظامیہ کی کوششیں عارضی اور مناسب پروسیجرز کے تحت نہیں کی گئیں۔ سپریم کورٹ نے اس پروگرام کی قانونی حیثیت پر کوئی فیصلہ نہیں دیا، لیکن اس معاملے سے منگل کو ٹیکسس کے زیر قیادت مقدمے کی سماعت میں نپٹا جا سکتا ہے۔ اور ویسٹ پوائنٹ میں قائم امریکن ملٹری اکیڈمی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کے 70 سے زیادہ کیڈٹس پر الزام ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال سپرنگ میں کیلکولس کے ایگزام میں چیٹنگ کی، جو آفیشلز کے مطابق 5 اشروں سے زیادہ عرصے میں سب سے بڑا اکیڈیمک اسکینڈل ہے۔ 59 کیڈٹس نے نقل یا چیٹنگ کا اعتراف کیا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے اکیڈمی کی بجائے تمام کیڈٹس نے یہ ٹیسٹ ریموٹلی لیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پہلے پہل یہ خبر یو ایس اے ٹوڈے نے دی تھی۔ اکیڈمی کے ڈائریکٹر فار پبلک افیئرز لیفٹیننٹ کرنل کرسٹوفر افارڈ نے کہا کہ کیڈٹس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں کچھ اور رپورٹوں کے ساتھ۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں نفیس داؤد بھائی کی تیار کی ہوئی ایک رپورٹ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، برطانیہ میں کرونا وائرس کی ایک نئی قسم کی دریافت کے بعد دنیا کے کئی ملکوں نے برطانیہ کے لیے سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ آئیے تفصیلی رپورٹ سنتے ہیں۔
برطانیہ میں کورونا وائرس کی نئی قسم تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس سلسلے میں برطانوی حکومت نے کرسمس کے موقع پر خاندانوں کے جمع ہونے کے خلاف ہدایات جاری کی ہیں، خصوصاً اگر ان لوگوں کا تعلق جنوبی علاقوں سے ہو جہاں وائرس کی نئی قسم تیزی سے پھیل رہی ہے۔ صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ تبدیل شدہ کورونا وائرس سے صرف یہ عکس کیا گیا ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، لیکن ابھی واضح نہیں اگر اس کی وجہ سے شرح اموات میں اضافہ ہوگا۔ لندن سے سینئر صحافی فرید قریشی نے تازہ صورتحال ان لفظوں میں بیان کی۔
شہر جو ہے آپ کو بالکل ویران نظر آتا ہے، اور جو فلائٹس تھیں ان پر پابندی لگ گئی دنیا کے بہت سارے ممالک نے، اسپیشلی یورپ سے شروع ہوا جب پابندی لگنے کا عمل، اور اب تو سعودی عرب سمیت بہت سارے ممالک نے پابندی عائد کر دی ہے۔ جو فضائی سفر ہے اس پر بھی، جو فیری کا سفر تھا، جو یوروسٹار ٹرین یہاں سے سمندر کے راستے یورپ جاتی ہے، اس پر بھی پابندی لگ چکی ہے۔ اور ایک تو بریگزٹ کی وجہ سے حالات کافی ٹائٹ تھے، اس کے بعد اس نئی اسٹرین کی وجہ سے حالات برطانیہ کے اندر کافی خطرناک دکھائی دے رہے ہیں، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ آئندہ چند روز میں لندن کو جو باقی علاقے ہیں برطانیہ کے، ان سے بھی شاید منقطع کیا جائے رابطہ، تاکہ اس اسٹرین پہ جلد از جلد قابو پایا جا سکے۔
اس ہفتے کرسمس آ رہا ہے اور یہ سب سے بڑا تہوار ہے، ایسے میں حکومت نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کو کیسے محفوظ رکھا جائے؟
اس وائرس کی اطلاع پبلک ہونے سے پہلے تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کرسمس کے اوپر 5 دن کے لیے نرمی کی جائے گی اور 3 ہاؤس ہولڈز کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں مل سکیں گے, چونکہ ایک فیسٹیو سیزن ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا یہ بڑا تہوار ہے, ایک برطانیہ کے اندر خصوصی اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. لیکن جب یہ خبر آ گئی کہ ایک نئی اسٹرین آ چکی ہے, وہ زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے, پھر مختلف علاقوں میں ٹیئر 4 جو لاک ڈاؤن ہے وہ کر دیا گیا, تو اس کے بعد نئی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق لندن کے اندر تو کرسمس پہ بالکل بھی لوگوں کو ملنے جلنے کی اجازت نہیں ہوگی. تاہم جن علاقوں میں ٹیئر 3 کا لاک ڈاؤن ہے وہاں پہ جو ہے وہ 1 دن کے لیے صرف نرمی کی جائے گی اور 2 ہاؤس ہولڈز کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں مل سکیں گے. تو اس دفعہ کرسمس تو بہت ٹھنڈی رہے گی یہاں پہ.
دوسری طرف شکاگو کے لویولا یونیورسٹی میں انفیکشس ڈیزیزز پر تحقیق کرنے والے ڈاکٹر طاہر روہیل نے کرونا وائرس میں تغیر کے بارے میں معلومات دی.
جی مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹ کس وجہ سے یہ اسٹرین بدلا ہے. جیسے وہ پہلا اسٹرین تھا جی سے ڈی پوزیشن میں, ڈی ایس پارٹک ایسڈ پوزیشن 147 کے اوپر ایک امائنو ایسڈ جو بنیادی پروٹین یعنی پروٹین کی جو ایٹ ہوتی ہے, پروٹین اگر عمارت سمجھ لیں تو اس کی جو ایٹ ہے وہ امائنو ایسڈ ہوتے ہیں, تو ایک امائنو ایسڈ کے بدلنے سے اسٹرین بدلا ہے. میں اپنے مریضوں کو سمجھانے کہتا ہوں کہ جیسے زپر ہوتا ہے جو جیکٹ میں زپ ہوتی ہے اس کو بند کرنے یا کھولنے کا جو عمل ہے, زپ کے اندر بہت سارے دانے ہوتے ہیں, ایک دانہ بھی اگر دوسرے کے ساتھ مناسب طریقے سے نہ کھلے نہ بند ہو تو اسٹرین بدل جاتا ہے. تو اس اسٹرین کے بدلنے سے اس کی انفیکٹیوٹی یعنی جس رفتار سے وہ دوسرے لوگوں کو متاثر کرتا ہے یا جب متاثر ہو جاتے ہیں لوگ تو وہ پہلے سے زیادہ بیماری کرتا ہے یا کم بیماری کرتا ہے, یہ وہ دیکھنی ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو اسٹرین ہے وہ زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے یا پھیلنے کی اہلیت اس اسٹرین میں زیادہ ہے.
تو یہ بتائیں, آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں کرونا وائرس کتنا پھیلا ہے, اگر برطانیہ میں صورتحال زیادہ خراب ہوتی ہے تو امریکہ سفری پابندیاں لگانے پر غور کرے گا؟
میں سمجھتا ہوں کہ انٹرمیڈیٹ جو ہے نا درمیانی رستہ نکالیں گے اور وہ یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ان کو کوارنٹین کرنے کی, ان کو جب جو لوگ آئیں تو ان کو علیحدہ رکھنے کے کا بندوبست کیا جائے گا, اس کے برعکس کہ اگر ٹوٹلی ٹریفک کو روک دیا جائے تو اس کے کیا مسائل پیدا ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ انتظامیہ بھی کوئی درمیانی رستہ نکالیں گے.
یہ تھے شکاگو میں انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر ڈاکٹر طاہر روہیل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
آج خبروں میں ہم نے آپ کو پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کی کراچی میں آنے والے اربن فلڈنگ پر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سنوا چکے ہیں. آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں چترال. ماحولیاتی تبدیلیاں دور حاضر کے بڑے مسئلوں میں سے سر فہرست ہیں جن کے اثرات سے کوئی بھی ملک محفوظ نہیں. درجہ حرارت میں اضافے سے گلیشیئرز بھی تیزی سے پگھل رہے ہیں. عمر فاروق ہمیں لے جا رہے ہیں چترال, جہاں ان گلیشیئرز کے پگھلنے سے پانی, خوراک اور رہائش کے اعتبار سے صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے.
وادی چترال کے بالائی علاقوں کے یہ پہاڑ سال کے 12 مہینے برف سے ڈھکے ہوتے ہیں. ان پر جمے گلیشیئرز کا پانی خیبر پختونخوا کی پیاس بجھاتا ہے, مگر اب یہ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں. ضلع چترال میں گزشتہ 15 سالوں کے دوران 6 بڑے سیلاب آ چکے ہیں جن میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے اور املاک کو بھاری نقصان پہنچا.
بہت سے نقصانات ہوئے, لوگوں کے گھر ختم ہو گئے, لوگوں کے کچھ چترال میں اتنا زمین بھی نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے زمین ہیں وہ بھی ختم ہو گئے. پھر بھی خطرے کے درمیان میں ہم کھڑے ہوئے ہیں, گرمیوں میں خاص کر خطرے کے درمیان جب بارش ہو گئی تو ہم سارے زنانے چھوٹے بڑے سب بھاگتے ہیں.
چترال کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ لواری ٹنل کی تعمیر اور اس کے نتیجے میں گاڑیوں کی آمد و رفت میں اضافے کے بعد سے وہ موسم اور اس کے اثرات میں شدت محسوس کر رہے ہیں.
جو ہے نا یہ بارش ہے, تیز بارش جو 10-15 منٹ کا ہوتا ہے, پہلے پہلے یہ ادھر نہیں ہوتا, لیکن 2011 کے بعد تقریباً اس سیزن کے بعد یہاں پہ یہ مطلب بارشیں ہونی شروع ہو گئی. تو پہلے تو زمین تھوڑی سی مضبوط تھی, ابھی ہمارا زمین اتنا کمزور ہے کہ اس بارش کو برداشت نہیں کر سکتے.
ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور کے پروفیسر محمد اکمل اس ٹیم کا حصہ رہے ہیں جو خیبر پختونخوا کے 10 اضلاع میں 2011 سے 2040 تک کی موسمیاتی تبدیلیوں کا جائزہ مرتب کر رہی تھی. اس سروے میں چترال بھی شامل ہے. محمد اکمل کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں, جنگلات کی کٹائی اور چترال کے ارد گرد کے علاقوں میں کاربن کا اخراج بڑھنے سے درجہ حرارت اور بارشوں کی ترتیب میں بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں.
چترال میں جو ہے پہلے برف باری اکتوبر نومبر میں شروع ہوتی تھی, اب وہ جا کے جنوری میں ہوتی ہے. تو جنوری اور فروری کی جو برف باری ہے وہ پراپر سالڈ نہیں ہو پاتی, اس کے فوراً بعد ٹیمپریچر جب بڑھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ جب ملٹ ہوتی ہے تو اس کی اسپیڈ اور اس کی جو والیوم ہے وہ اس کو فلش فلڈ کو جو ہے وہ کاسٹ کرتا ہے.
تیز رفتار ترقی کے لیے دنیا بھر میں کارخانے بڑی تعداد میں لگائے جا رہے ہیں جس سے کاربن کا اخراج دن بدن بڑھ رہا ہے. پروفیسر محمد اکمل کہتے ہیں کہ پاکستان میں صنعتی ترقی کو روکنا تو ممکن نہیں, تاہم جنگلات میں اضافہ کر کے انڈسٹریلائزیشن کے منفی اثرات پر کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے.
اگر ہمارے پاس پلانٹس ہوں گے تو ہمارا جو موسٹ اوپر کٹ جو ٹیمپریچر ہے وہ اس کے ٹرانسپریشن سے کنٹرول ہوگا, اور جو اس کا روٹ سسٹم ہے وہ اس کی سائل کو کمپیکٹ کرتا رہے گا, اس کو ایلوز نہیں چھوڑے گا تاکہ وہ ایروڈ نہ ہو. اگر یہ ہمارے ساتھ ایروجن شروع ہو جائے گی تو پھر ہمارے پاس آگے جو ہے فوڈ شارٹیج ابھی بھی آ رہی ہے اور پھر بہت زیادہ ہوگی.
چترال کے رہائشی سیلابوں سے نمٹنے کے لیے بند بنانے اور حفاظتی اقدامات کے لیے حکومتی ایکشن کے منتظر ہیں, کیونکہ چند ماہ بعد آنے والی گرمی میں ایک بار پھر یہ گلیشیئر پگھلیں گے جن سے ان پہاڑوں کے دامن میں آباد دیہات اور فصلیں تباہ ہو سکتی ہیں. عمر فاروق, وائس آف امریکہ, چترال.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ نیوز شو پیر سے لے کر جمعے تک پاکستان میں رات 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے پیش کیا جاتا ہے. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ اور بحرین کے درمیان عشروں سے مضبوط تعلقات رہے ہیں. 1 دسمبر کو دونوں ملکوں نے اپنے پہلے دو طرفہ اسٹریٹجک مکالمے کا آغاز کیا جس کی ابتدا وزیر خارجہ مائک پومپیو اور بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد کے ورچوئل بیانات سے ہوئی. وزیر خارجہ پومپیو نے تاریخی ابراہیم معاہدے پر دستخط پر بحرین کی تعریف کی, جس کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر آ گئے ہیں. 4 ملکوں میں ایسا اقدام اٹھانے والا بحرین دوسرا ملک ہے. اس کے بعد بہت سے شعبوں میں جن میں سیاحت, تعلیم, تجارت اور سیکیورٹی شامل ہے, تعاون کے راستے کھل گئے ہیں. یہ علاقے کے لیے امید کی ایک علامت ہے. یہ علاقہ بوسیدہ اور فرسودہ سوچ سے باہر نکل رہا ہے جس پر اب کوئی بھی واپسی کا خواہش مند نہیں ہوگا. مجھے امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ اقوام بحرین کی قیادت کی تقلید کریں گی, جس سے اس بات کا اظہار ہوگا کہ کسی ملک کا محض جغرافیائی حجم دنیا کے منظرنامے پر اثر انداز ہونے کا سبب نہیں بنتا. اس کے علاوہ وزیر خارجہ پومپیو نے امریکہ کے لیے سیکیورٹی کے ایک شراکت دار کے طور پر بحرین کے کردار کو اجاگر کیا. انہوں نے داعش کی جعلی خلافت کے خلاف فضائی حملوں میں بحرین کی اعانت کی مثال دی, جس سے داعش کو شکست دی جا سکی. انہوں نے امریکہ کے بحری سینٹرل کمان اور امریکہ کے 5ویں بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر کی میزبانی میں بحرین کے کردار کی جانب بھی توجہ مبذول کرائی. انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت سے شعبوں میں تعاون کا موقع ملتا ہے, جن میں دہشت گردی کے خلاف جنگ سے لے کر ایران کے بحری حملوں سے بلا خوف و خطر خلیج میں سامان کی نقل و حرکت شامل ہے. وزیر خارجہ پومپیو نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ ایرانی حکومت خلیج کی سلامتی اور پورے علاقے میں امن پسند لوگوں کے لیے اول درجے کا خطرہ ہے. میں بحرین اور اس کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مہم کے لیے بورزم طور پر حمایت کی, جس میں کامیابی سے تہران کو الگ تھلگ کر دیا گیا ہے, اور ایران کے مذموم اثر و نفوذ اور دہشت گردی کے لیے اسے اربوں ڈالر سے محروم کر دیا ہے. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ بحرین اور امریکہ میں جو قدر مشترک ہے وہ خارجہ پالیسی کے معاملے میں کلیدی ادراک ہے.
ہم حقیقت پسند ہیں اور ہم دنیا کو صحیح پس منظر میں دیکھتے ہیں. ہمیں انقلابی ایرانی حکومت کی پرتشدد حیثیت کا احساس ہے اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب تہران کا توڑ کرنے اور بہت سے دوسرے اہم معاملات کی بات سامنے آتی ہے تو اسرائیل ایک کلیدی شراکت دار ہوتا ہے. چند ہفتوں کے دوران امریکی محکمہ خارجہ اور دوسرے امریکی اداروں کے 5 ورکنگ گروپ نے بحرین کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقاتیں کیں اور ایسے شعبوں مثلاً فوجی تربیت, عورتوں کو با اختیار بنانے, انسانی حقوق اور چینی کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے مستقبل کے 5G نیٹ ورک کو درپیش خطرات پر تبادلہ خیال کیا. وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا کہ وہ پر امید ہیں کہ ان اجلاسوں سے امریکہ اور بحرین کے درمیان اور بھی مضبوط اتحاد کی بنیاد فراہم ہو جائے گی.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. بہجت چلانی کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.